والله قلتها بردی به درود بدید و محمد و آل محمد یعنی مختلف حالات میں یہ صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور انسان کے اندر जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं विल ओवर से पोटेंशियल से विल फेल में आ जाती है, बिल्कुल अपनी करंट वैल्यूज के अंदर आ जाती है। तो एक बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो उलूम को अपने अंदर शामिल करे। अब वो इल्म हासिल करेगा नहीं करेगा ये उसका इम्तिहान होगा। एक बच्चे के अंदर सलाहियत है जो खल्क हुआ इस दुनिया के अंदर आया है, वो देखिए वो सही हो, जवाद हो, शुजा हो, सादिक हो, अमीन हो, ये सब सलाहियतें उसके अंदर है। करेगा या नहीं करेगा ये इस जिंदगी के अंदर का असली काम है। बाकी यह है कि इस दुनिया के अंदर रहने के बहुत सारे तकाजे हैं, वो तकाजे भी इम्तिहान का हिस्सा है। मसलन अगर आप यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपको जिस्मानी जरूरतों को पूरा करना है, ये हदफ नहीं है, ये तकाजे हैं, इससे ज्यादा हैसियत नहीं रखती। लेकिन इन तकाजों में भी इम्तिहान है जो उस हदफ तक पहुंचाने के लिए। मसलन यहाँ पर इंसान के अंदर भूख रखी गई है, जिस्मानी तौर पर कुछ जरूरतें रखी गई है, इन जरूरतों के पीछे भी इम्तिहान होगा कि इन जरूरतों की बुनियाद पर भी उसने तवानाई को अपने प्रधान परवान चलाया या परवान नहीं चलाया। तो जो कुछ भी है यहाँ पर असल हदफ सिर्फ इतना है कि मेरा अपनी सलाहियतों को परवान चलाएंगे। अच्छा, ये जो हम माशरे के दरमियान रह रहे हैं, जंगलों में नहीं रह रहे, लोग अल्लाह ने उसको पसंद नहीं किया, घरों में नहीं रह रहे, ये हमारा यहाँ रहने का रहना एक तकाजा है। इंसान अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। जो लोग जिंदगी गुजार सकते होंगे अकेले, उनकी फीसद बहुत कम है इंसानों के अंदर। लेकिन ये जो रहना है ये खुद इम्तिहान का हिस्सा बन जाता है, और फिर इस रहने के नतीजे में कुछ सलाहियतें जो और ज्यादा परवाना चढ़ी होती है। खुदा ने हर मामले के ऊपर तवज्जो फरमाई। खाना जिंदगी का हदफ नहीं है, तकाजा है, लेकिन वो भी इम्तिहान का हिस्सा है, तो उसके आदाब बयान कर दिए। ये जो सोशल लाइफ है ये जिंदगी का हदफ नहीं है, ये जिंदगी गुजारने का एक तकाजा है, इसको भी इम्तिहान का हिस्सा बनाया, इसके लिए भी आदाब बयान कर दिए। और मेरे ख्याल में शायद इंसान की जिंदगी में अहम तरीन आदाब वो आदाब है जिनका ताल्लुक इज्तिमाई जिंदगी से। और इनके मेरे ख्याल में अहम सवाल में से एक सवाल है जो मेरे भी जहन में आता है, मुझे किसे दोस्त बनाना है। पता नहीं क्यों हम लोग जो हमारी जिंदगी के अहम तरीन सवाल आते हैं उन पर उतनी तवज्जो नहीं देते जितना गैर अहम सवाल आते देते हैं। जरूर बनाएगा कि हमने और आपने अपनी जिंदगी में कितना वक्त ज्यादा किया होगा, अलबत्त बाज लोगों ने महफूज कर लिया होगा, कितना वक्त बहुत सारे लोगों का जाया हुआ होगा ऐसी बातों का जिनके अंदर बका का कोई इम्कान नहीं है, आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। मसलन अगर एक आदमी किसी खाने की जायके के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, इसमें कोई बका है क्या? नहीं, खाने में बका नहीं है, दुनिया में बका नहीं है, तो खाने के जायके में कहां से बका होगी? जो जायका वो हासिल करेगा वो चंद मिनट में खत्म हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, इसमें कोई पकड़ नहीं। अब उसने इतना वक्त जाया कर दिया, इससे अच्छा था किस चीज के ऊपर वक्त लगा देता? उन कवर्डिंग के ऊपर लगा देता जो हर वक्त उसकी जिंदगी को मुतासर करेंगे। और उनमें से एक मैंने आपकी खदमत में अर्ज किया, कानून ये आपने दोस्त किसको बनाना है? अच्छा, हमारे यहाँ इस मामले में क्या तरीकेकार है? कोई तरीकेकार नहीं। जिसका दिल किसी से जुड़ गया उसका दोस्त बन गया, जिसका दिल नहीं जुड़ा वो दोस्त नहीं बना। हमारे यहाँ इस मामले में कोई मेयार नहीं है, बहुत सारी जगहों पर मेयार नहीं है, लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक मामला है जिसका कोई मेयार नहीं है। किसके साथ मिलकर कारोबार करना है कोई मेयार नहीं है, चल गया तो कर लेंगे, नहीं चला तो नहीं करेंगे। किससे मदद मांगनी है इसका भी कोई मेयार नहीं है, जो भी मदद कर लेगा उससे मदद मांग लेंगे। अब इस्लाम ने इन तमाम चीजों के बारे में कानून दिया है, किससे अपनी दोस्ती करनी है, किससे आपने मदद मांगनी है, किससे आपने दुश्मनी करनी है, इन तमाम चीजों के बारे में कवानीन दिए हुए। और अब मुश्किल हमारे साथ ये हो गई है कि जब हम कवानीन के ऊपर गौर करने लगते हैं तो हमारी जिंदगी के बहुत सारे अमली रुझाना उसके मुकाबले मुखालिफत पर। मसलन अगर मैं दोस्ती के उन तमाम कवानीन को देखना शुरू कर दूं जो अहले बैत ने बयान फरमाए हैं, तो मैं देखता हूं मेरे आधे से ज्यादा दोस्त उस पर पूरे नहीं उतर रहे। अब वहां पर क्रिटिकल क्वेश्चन आए, अब भी इस दोस्ती को चलाना है ये कि नहीं, उनके उसूलों के तहत मामले को आगे बढ़ाना है। तो हम कम से कम ये कर लें कि पढ़ लें कि बयान क्या है, ताकि किसी मौके के ऊपर अगर हक का इंतखाब आ जाए, कहीं ऑप्शन में आ जाए कि भाई कई कर सकते हैं कि अब बहुत हो गया जो कुछ हमने कर लिया था, अब हम उसूलों के तहत जिंदगी गुजारे, तो हमें पता हो कि हमें करना क्या है। और ये जो कुछ चंद दिन आपकी खिदमत में अराइज पेश हुए, और ये भी अल्लाह की दीवी शहादत के हमने मौलाना मोमिन के कलमात का मुख्तसर सा जायजा ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। تو اس میں بہت سارے ایسے آپ کو قوانین ملیں گے. اور آخری چند صفحات جو رہ گئے ہیں ان میں ایسا ہے کہ ہر لائن پر ہر جملے پر ایک قانون بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو جملات تھے ان میں یہ تھا کہ کسی ایک مثال کو شبیہ کو بیان کرنے کے لیے امام نے 8-10 جملات ارشاد فرمائے کسی ایک مشکل کو بیان کرنے کے لیے. کہیں ایسا تھا کہ پورا ایک صفحہ ایک معاملے کو بیان کیا. لیکن اب جب اختتام پر پہنچے ہیں تو ہر لائن پر موضوع تبدیل ہو رہا ہے, ہر لائن پہ موضوع تبدیل ہو رہا ہے, ہر بارے میں ایک جملہ ذرا سا بیان کیا گیا, پھر ایک اور بات شروع ہو گئی, پھر ایک اور بات شروع ہو گئی. تو کل جو باتیں خدمت میں تیزی سے ارائز کرنی پڑ رہی تھیں اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ایک ایک جملے میں مولانا نے حکمت بیان کی ہے. اب آج بھی اسی طریقے سے ہے, لیکن اس میں سے کچھ چنے ہوئے پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. جو انتہائی خوبصورت جملات ہمارے اور آپ کے سامنے گزرے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا, ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلندتر سمجھو اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچاتے. ذلت سے اپنے نفس کو بلندتر سمجھو, چاہے ذلت کے نتیجے میں منمانی چیزیں مل رہی ہوں لیکن وہ اختیار مت کرنا, ذلت سے اپنے آپ کو بلندتر سمجھو. ایک اور یہ تھا کہ بے محل خاموشی کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے. غلط خاموش رہو اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے, لیکن غلط بول اٹھو اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جو بات ایک دفعہ نکل جاتی ہے پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے امام نے فرمایا تھا کہ یاس کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر, نہ ملنے کی تلخی سہ لینا, نا امیدی کی تلخی سہ لینا, یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, ایک نا امیدی آئے گی, ایک حسرت آئے گی, کاش مانگ لیتا تو مل جاتا. ماں فرما رہے نہیں, یہ جو یاس کی تلخی ہے, نا امیدی کی تلخی ہے کہ میں انسان سے مانگ لیتا تو شاید مل جاتا ہے, محرومیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, یہ تلخی بہتر ہے کس کے مقابلے میں, اس ذلت کے مقابلے میں جو ہاتھ پھیلانے کے نتیجے میں اٹھانی پڑ جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا تھا نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے. اب یہ دوستی کا ایک معیار یہاں پہ بیان ہوا. اس طرح اسی مکتوب کے آخر تک پہنچتے پہنچتے امام نے دوستیوں کے کئی معیار بیان کیے ہیں. قرآن کریم نے بھی اس کے اوپر بیانات ارشاد فرمایا. ہم ایک بیان سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں جو ہمارے نزدیک بروں میں سے, اختیاراً ان کے ساتھ نہ کریں. اچھا یہاں پہ ایک اور پہلو آ سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے اندر یہ چانس دیکھیں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے تب بھی نہ بیٹھیں, نہیں پھر بیٹھیں, پھر بیٹھیں کہ اگر اس کے اندر امکان ہے جو صحیح کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. خاص کر مثلا اعزہ اقربا دوست احباب میں سے اگر خدا نہ کرے کسی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تھوڑا راستے سے بدل رہا ہے اور امکان ہے کہ یہ واپس آئے گا تو پھر اس کے ساتھ ضرور بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں وہ واپس آ سکے. معاملے میں درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. میں آپ یہ ناز کرتا کہ مولا نے چھوٹے چھوٹے جملات ارشاد فرمائے اور حکمتوں کے موضوعات کو تبدیل فرمایا. یوں لکھا ہے بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور اور ناتواں پر کیا جائے. خوبصورت, بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو چاہے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ, اور اس کے مقابلے میں سب سے اچھا کھانا کون سا ہوگا, سب سے اچھا کھانا وہ ہوگا جو حلال ہوگا چاہے مزے میں تو بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے مزہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, حلال ہے, حلال میں اچھا ہے, پر بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے. بدترین ظلم کیا ہے, ظلم کی حد نہ ہو رہی ہے, ظلم کوئی بھی کرے برا, چھوٹا ظلم بڑا ظلم سب برے, بدترین ظلم کون سا ہے, بدترین وہ ہے جو کمزور بھی کیا گیا. اچھا کیوں یہ بدترین ظلم ہے, مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچے بدترین ظلم ہے ہمدردی کے مقابلے میں کہ بھئی تم کو اگر ظلم کرنا تھا کسی طاقتور پہ کرتے, اس بیچارے کمزور پہ کر دیا, اس پہ رحم کھا لیتے تم, اس عنوان سے تو برا ہے ہی, کس کے لیے سب سے برا ہے, یہ کرنے والے کے لیے سب سے برا ہے. کیوں, کمزور کا بدلہ خدا خود لیتا ہے, پھر کمزور کا بدلہ انسانوں کے اوپر نہیں ڈالتا تھا, وہ طاقتور کے اوپر ظلم کرو گے طاقتور اپنا بدلہ لے لو پھر خدا شاید معاف کر دے, لیکن اگر کمزور پہ ظلم کرو گے اب کمزور نہیں بدلہ لے سکتا, اب خدا بدلہ لے گا. ایک واقعے کے اندر لکھا تھا شیخ مرتضی انصاری کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی سامنے سے گزرا, اس نے کس نامعقول وجہ پہ بلا وجہ میں شیخ مرتضی انصاری کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا شروع کر دیا. شیخ مرتضی انصاری نے دیکھا کہ برا بھلا کیا رہے, آگے بڑھے تو آگے ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے کہا کہ حاجی آپ اس کو ایک گالی دے, آپ اس کو ایک بدوا کر. شیخ مرتضی انصاری نے کہا میں بدوا نہیں دیتا, میں بیادت نہیں کہ میں کسی کو بدوا دوں, اس نے بہت بول لیا ہے اب آپ ایک جملہ بول دیں, کم میں نہیں بولوں گا. ابھی وہ تھوڑا سا آگے گئے تھے, دیکھا اس آدمی کے اوپر فالج کا دورہ ہو گیا, تو وہ جو کہہ رہا تھا بدوا دے دے, کہنے میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ اس کو بدوا دے دیتے بچ جاتا, اگر آپ بدوا دے دیتے تو خدا انتقام نہ لیتا, آپ نے کچھ نہیں کیا نا, اب خدا نے انتقام لیا, اب دیکھیے کیا حشر ہوا ہے. یہ ہے ایک مسئلہ, اگر سادہ سی بات ہے جس پر ہم لوگوں کا دل آنے نہیں ہوتا, یہ بڑی مصیبت ہے. شاید ثواب کا کام کرنا آسان ہے, گناہ سے بچنا زیادہ مشکل ہے. ثواب کا کام کرنا آسان کام ہے, گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے, اور خاص کر ایسے گناہ سے بچنا مشکل ہے جو معاشرے میں رائج ہو جائے, کیونکہ اگر آپ اس گناہ سے بچتے ہیں تو لوگوں کی طنز بھی سہنے پڑتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی معاشرے کے اندر بے پردگی رائج ہو جائے اور وہاں کوئی بچی پردہ کرنے لگے, اوہ لوگوں کی باتیں سننی پڑے. کسی معاشرے میں حرام کھانا رائج ہو جائے اور ایک آدمی کہے بھائی میں نہیں کھانا چاہتا, اب باتیں سننی پڑیں گی. جیسے کیا باتیں سنائیں گے, مثلا یہ کہیں گے احمد خیر فلاں فلو ہیں, اس کے بعد احترام بھی نہیں دیں گے, بے عزتی بھی کریں گے, کیوں, کیونکہ اس کے بعد تو وسائل ہیں. میں مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا کہ غربت میں سب سے سخت چیز محرومیت نہیں ہے, غربت میں سب سے سخت چیز بے عزتی ہے, جو غریب کی دوسرے لوگ کرتے ہیں. غربت میں یہ سہنا آسان ہے کہ اس کے گھر میں مثال کے طور پر فلاں فیسلٹی ہے, میرے گھر میں یہ نہیں ہے, اسے سہنا آسان ہے. لیکن یہ جو غربت غریب کی انسلٹ کرتے ہیں یہ بہت سخت ہے, اس کو سہنا بہت دشوار کام ہے. اس خاطر بےچارے غریب پس جاتے ہیں, اور اس خاطر بہت اچھی ایک روایت بنا کر موجود ہے, اس میں لکھا ہے کہ کتنا اچھا ہے کہ کوئی غریب کسی امیر کے سامنے اپنے آپ کو بے عزت نہ سمجھے, اور اس کے بعد لکھا ہے کتنا اچھا ہے کہ امیر فقیر کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے دکھا. یہ بہت اچھا ہے, کیوں, جب وہ امیر اپنے آپ کو غریب کے سامنے ذرا چھوٹا کر کے دکھائے گا تو بہت سارے غربا کو اپنی غربت پہ صبر آ جائے. خدا یہ چاہتا ہے ہم سے کہ اگر کسی کے پاس وسائل ہیں اور وہ کسی دوسرے کو دیکھے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اس کے سامنے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, تھوڑا چھوٹا ہو جائے, کیونکہ جیسے ہی چھوٹا ہوگا اس غریب کو تھوڑا سا صبر آ جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, بے عزتی تو نہیں ہے, اور یہ معاشرے کا جرم ہوگا ان افراد کی طرف سے جن کے پاس کچھ ہے کہ وہ شو آف کرنا شروع کرنا ہے. یہ شو آف کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دسیوں انسانوں کو جیتے جاتے قتل کر دیتا ہے, وہ بےچارے محرومیت سے دو چار ہو جاتے ہیں, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر محرومیت کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے اور اپنی اولاد کے سامنے, تو پھر تو سمجھ لو دس دفعہ پوچھا گیا بےچارا, کہ ایک طرف سے اس نے امانت داری دکھائی, اس کی ایک سزا اس کو یہ ملی کہ وہ غریب ہوا, دوسری سزا ملی کہ بے عزتی بھی ہوئی, اور تیسری سزا یہ ملی کہ بے عزتی اولاد کے سامنے ہو رہی ہے. اب ان کی طرف سے بھی ایک بوجھ ہے کہ بھئی تم دولت کیوں نہیں لاتے, اگر دولت لاتے تمہاری بھی عزت ہوتی ہماری بھی عزت ہو جاتی, اور یہ وہ چین ہے جو جب چلتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر بے ایمانی آ جاتی ہے, پھر کوئی ایماندار نہیں بچتا. تو بجائے یہ کہ انسان اس بےمان معاشرے تک پہنچ جائے جس میں کسی عزت دار کی عزت نہیں رہتی ہے, حتیٰ کسی دولت مند کی دولت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے, بہترین راستہ اس کے مقابلے میں ہے کہ بھائی غریب کا احترام کرو, غریب کا احترام کرو گے اس کی عزت محفوظ کرو گے, تمہاری بھی عزت محفوظ رہے گی, معاشرے کے اندر امن و امان بھی محفوظ رہے گا. درود بھیجے محمد والے. بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو, بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور پر کیا جائے, جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے. بعض ایسی جگہ جہاں پہ نرمی نہیں کی جا سکتی, وہاں پہ سختی کرنی پڑتی ہے, وہاں پر سخت گیری ہی نرمی ہے. نرمی انسان کیوں کرتا ہے, تاکہ سامنے والے کے ساتھ مصیبت نہ ہو, بھائی اگر میں سختی کروں گا تو یہ مشکل میں پڑ جائے گا, نرمی کروں گا تاکہ مشکل میں نہ پڑے. امام فرمانے بعض جگہ آسانی دینے کا تقاضا یہ کہ اس کے ساتھ سختی کرو, مثال کے طور پر فرض کریں, خدا نہ کرے آپ کے سامنے ایک بچہ آیا جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکبر کے آثار. اب وہ کہیں کوئی انسان یہ کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, اسے کچھ مت کہو, یہ اس کے ساتھ بہت بڑی برائی کی, نہیں اسے کچھ کہہ دو, اس کو تھوڑا سمجھا دو, آج برا نہ دے گا لیکن شاید تکبر سے بچ جائے, کیونکہ اگر یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی. تو آج آپ برے بن جائیں اس کے مقابلے میں, تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں. امام فرما رہے ہیں جہاں نرمی سے کام لینا نہ مناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے, کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بھی بن جایا کرتی ہے, کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جاتی ہے, کبھی سختی سے علاج ہونا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہر ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھ سے تو کسی کا زخم برداشت نہیں کیا جاتا لیکن اگر میں کسی کا آپریشن نہیں کروں گا تو بھائی وہ تو بیماری اور بڑھا دی پھر اس طرح. کبھی بدخواہ بھلائی کی راہ سجھا دیتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے, ایک بہت بڑی کوالٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے اور وہ اگر ہے تو بہت ہی اچھا ہے, مجھے کہ سن لے سکتی ہے, سن لے. قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی خاصیت یہ ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, مومن کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ کہ سب کی سنتا ہے, جو سب سے اچھا قول سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. انسان اکڑ جائے اور کیا میں کسی کی نہیں سنوں گا, یہ بدترین چیز. اپنے اوپینین کو کھلا رکھے اور لوگوں کو دعوت دے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اوپینین ہے تو سمجھا دے, اگر سمجھ میں آتی ہے عمل کروں گا, نہیں سمجھ میں آتی عمل نہیں کروں گا, لیکن بات کے دروازوں کو بند نہ کرے, بات کو سننے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے اپنی رائے کے اوپر ڈٹ کے ایسا کھڑا نہ ہو جائے کہ اس میں تو کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے, نہیں, ہمیشہ ایک راستہ کھلا رکھے. ابھی مولا کی فرمان میں اگر ہم پہنچ سکے ان شاء اللہ تو اس میں جملہ آئے گا اس معاملے کے لیے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا ہے, کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں. امیدیں کسے کہتے ہیں؟ امیدیں آرزویں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے انسان عمل نہیں کرتا, صرف خواہش رہتی ہے. مثلا یہ کہنا بھائی میری خواہش ہے کہ میں یہ, میری آرزو ہے کہ میں یہ کروں. اچھا آرزو تو ہے, کچھ کیا یا نہیں کیا؟ کیا کچھ نہیں, یہ آرزویں احمقوں کو بھی سرمایہ بن جاتی ہیں. انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے, صرف آرزویں لے کے بیٹھے ہیں, ان آرزوؤں سے صرف حسرتیں آتی ہیں, ان آرزوؤں سے نومیدی کا احساس اندر آتا ہے. آپ کے ذہن میں جو آرزو ہے اپنے آپ سے پوچھیں اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کچھ ہے, ورنہ صرف آرزوؤں کو لے کے بیٹھے رہنا یہ کوئی معقول کام نہیں ہے. فرمایا کہ خبردار امیدوں کے سہارے نہ بیٹھنا, یعنی اس کے مقابلے میں کیا ہوگا, اس کے مقابلے میں منصوبہ بندی کرو, کوئی کام کرو, کوئی فعالیت دکھاؤ, کام کر کے دکھاؤ, کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں. تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے, فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے. دو جملوں میں توجہ فرمائیے اس میں. تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے, فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے. دو جملے ملا کر بنا اس کے اگلے جملے میں. تجربہ وہ ہوتا ہے جو پند و نصیحت دیتا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے تجربہ کر لیا, اس سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ اگر نہیں سیکھا اس کا مطلب یہ کہ تجربہ آپ نے ضائع کر دیا. جو آپ نے زندگی میں تجربے کر لیے ہیں ان کو محفوظ کریں, یہ آپ کا علمی سرمایہ ہے. اور میرا اپنا ایک خیال ہے, میں اپنی زندگی میں کوشش کر رہا ہوں, نہیں معلوم کتنا کامیابی ہوگی مجھے, میں زندگی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اصولوں کو جن کو اب تک سمجھ پایا ہوں اور ایک خاص پرسنٹیج سے زیادہ مطمئن ہو گیا ہوں کہ ہاں یہ اصول ہیں زندگی کے اندر, ان اصولوں کو آگے لے کر, کیونکہ شاید میری زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ کام آ جائیں گے. اس طریقے سے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی ہر دن کے بعد رات آتی ہے یا نہیں آتی, آپ کہیں گے ہاں آتی ہے, تو آپ سے پوچھے کتنے فیصد یقین ہے, آپ کہیں گے 100% یقین ہے. کیوں یقین ہے آپ کو؟ میں نے تجربے سے بار بار دیکھا ہے کہ ہر دن کے بعد رات آتی ہے. کاش آپ کو زندگی کے قوانین میں سے کچھ قوانین ایسے سمجھ میں آ, ان کو علیحدہ سے لکھنا ہے, وہ آپ کا علمی سرمایہ ہے. مثال کے طور پر ان چند دنوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں دو قوانین عرض کیے جن کے اوپر لگتا ہے کہ کافی حد تک اطمینان ہو چلا ہے. مثال کے طور پر یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو انسانوں میں تقسیم کریں گے وہ آپ کو ملے گا واپس. اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات اور آپ معتقد ہیں اس بات کے, تو ایک تو اس کو سنبھال کے لکھ لیجیے تاکہ آپ کے ذہن سے نہ نکلے, دوسری بات یہ کہ اس پر عمل کریں, اس پر عمل کریں. اگر آپ کو واقعا یقین ہے کہ دینے سے کچھ بڑھتا ہے تو پھر آپ دینے میں کنجوسی کیوں کریں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے, تو مشکینی کا ایک واقعہ بیان کیا, انہوں نے ایک دفعہ درس اخلاق دیتے تھے ہر جمعرات کے دن, تو کہنے لگے کہ میں سابقہ زمانے میں, انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے, میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ اس زمانے میں طالب علموں کی حالت بہت خراب ہوتی تھی, بے انتہا خراب ہوتی تھی. ایک چیف جسٹس تھے ایران میں, آیت اللہ موسوی ادبیلی, اور ایک اور تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کون سے آیت اللہ تھے. یہ دونوں بہت گہرے دوست تھے. تو ان میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ کو ان کی دوستی کہاں پر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نجب کی سبزی منڈی میں. نجب کی سبزی منڈی میں آپ کیا کرنے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ رات کے اندھیرے میں وہاں جو بچے ہوئے پھل ہوتے تھے وہ میں کھانے جاتا تھا اپنی بھوک مٹانے کے لیے. ایک دفعہ میں بھی اندھیرے میں ہاتھ ڈال رہا تھا, اس نے بھی اندھیرے میں ہاتھ ڈالا تو ہمارا ہاتھ ڈال رہے گا, وہاں پر ہماری دوستی بنی. ایک ایران کا چیف جسٹس بنا تھا, دوسرا بھی پتہ نہیں کیا کس عہدے پر. ان لوگوں نے کچھ اٹھایا تھا, کچھ زحمتیں اٹھائی, اللہ نے ان زحمتوں کا کچھ اجر دینا تھا. اور یہ ہوا ہے, ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا دیکھا ہے ان کتابوں کے اندر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کتابیں اتنی رائج کیوں ہیں, یعنی کوئی ظاہری سفر سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس کے ظاہر میں کیا اتنی بڑی بات ہے کہ یہ اتنی زیادہ رائج ہے. بالکل اس کے آلٹرنیٹ ایک اور بک بھی ہے, تقریباً ویسی ہے, بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے, لیکن یہ والی رائج ہے, وہ والی رائج نہیں ہے. تو آخر میں یہی سمجھ میں آتا تھا کہ جس کام کے پیچھے کوئی خلوص شامل ہے وہ بچ جاتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں بچتا ہے. تو مثال کے طور پر ہم جتنے طالب علم ہیں, چاہے طالب علم ہوں, چاہے عالم ہوں, چاہے مرجع تقلید ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, سب نے شہید اول اور شہید ثانی کی کتاب پڑھی ہے. لمعہ نام کر لمعہ شہر لمعہ سب نے پڑھی ہے. 700 سال پہلی کتاب لکھی گئی ہے, اس سے بہتر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. سلیبس سے یہ کتابیں نہیں ہٹ رہی. اور میں اپنے مجھے خود 27-28 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, 27-28 سال پہلے بھی یہ ڈسکشنز تھے کہ بھائی یہ کتابیں سلیبس کی نہیں ہیں, ان سے نکال دینی چاہیے. 30 سال سے اوپر ہو گئے ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ان کتابوں کو ہٹا دینا چاہیے, لیکن 700 سال سے یہ کتابیں چل رہی ہیں. یہی سمجھ میں آتا ہے ان میں سے ایک نے دشمنوں کی قید میں بیٹھ کے لکھی. آپ کو پتہ ہی ہے اس کا واقعہ, ناصفیوں نے پکڑ لیا, قید خانے میں ڈال دیا, اعلان کر دیا کہ اتنے دن کے بعد آپ کو جلا دیا جائے گا, آپ سولی پر لٹکائیں گے, اس کے بعد جلا دیں گے, لاشے کو جلا دیں گے. کہا کوئی بات نہیں, چند دن قید خانے کے اندر تھے, جو بھی جیل کے اندر نگہبان تھا اس سے کہا کچھ نہیں, میں تو مر ہی رہا ہوں نا, ایک احسان کرو میرے پر کاغذ قلم لا دو تھوڑا سا. اس نے کچھ کاغذ قلم لا کے دے دیا. انہوں نے 4 دن 5 دن میں کتنی مدت میں اپنے حافظے سے وہ کتاب تحریر کی. اور یہ بھی ہے اس میں, یہ بھی موجود ہے کہ ایک آدھ جگہ پہنچ کر اپنے خون سے بھی لکھی ہے کہ جب دوا ختم ہو گئی تو خود اپنے ہاتھ کو زخمی کر کے اس کے خون سے کتاب لکھی. اب یہ کتابیں نہیں معلوم کس خلوص اور کس معنویت سے لکھی گئی ہیں, یہ نہیں ہٹ رہی یہاں سے. اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ تھا کہ جب اسی طرح قید خانے میں تھے, معلوم تھا شہید لے جائیں گے, تو ان میں سے کسی نے, ان دونوں میں سے کسی ایک نے, شہید اول یا شہید ثانی نے, ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا قرآن کریم کی آیہ کریمہ, ربی انی مغلوب فانتصر. یہ آیہ کریمہ بہت نفیس آیات کریمہ میں سے ہے, ظاہر ہر آیت میں بار بار کہنے مجبور ہوتا ہوں, ہر آیت نفیس ہے, لیکن کچھ آیات ہیں جن میں بہت اچھا ہے. میں آپ کو ایک کلو دیتا چلا جاؤں دعاؤں کی قبولیت کے, مجھے سامنے آیا کہ اس پیٹرن کے اوپر جو آیات ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی نبی کی آواز سے یہ لکھا ہو کہ اس نے خدا سے یہ مانگا, بس خدا نے یہ کر دیا, اس کا مطلب وہ جو مانگنے والی جملہ ہے وہ دعا ہے, بہت اہم دعا ہے. ربی انی مغلوب فانتصر ان میں سے ایک ہے, اے خدایا مجھ پہ دشمن نے غلبہ کر لیا ہے, بس تو میری نصرت کر. جیسے آپ نماز غفیلہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وَذَنُّنِ اِذْهَابَ, تو آخر میں کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, بس ہم نے اس کی بات پوری کر دی. اس کا مطلب اس سے پہلے والا جو جملہ ہے وہ دعا مانگنے کے لیے بہت زبردست ہے, چونکہ اس پہ خدا نے ایک دفعہ کم از کم ایسا کیا ہے کہ فوراً بات کو پورا کر دیا. تو اس میں ربی انی مغلوب فانتصر, یہ میں نے جملہ کئی دفعہ پڑھا, اور یہ جملہ مشکلات میں پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے. لکھا اس کو ایک کاغذ پر اور سر کے نیچے رکھ کے سو گئے. جب اٹھے تو کاغذ کو پلٹا, پلٹے پیچھے لکھا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک. بس میں نے خدا سے یہی پوچھنا تھا میرا کرنا کیا ہے. کہا ربی انی مغلوب انت سے، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری نصرت کر. خدا نے کہا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو صبر کر.
محمد والے محمد صلی اللہ
تھوڑا سا آگے تشریف لائیے.
ابوالفضل عباس کمر بنی ہاشم صاحب کا سکینہ، باب المراد باب الاوائد، برائے دور امام زمان علیہ السلام، بلند
نصیحت دے. فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے وہ رنج و اندو کا سبب بن جائے. فرصت بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. اب فرصت تو تمر مر صحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے چلی جاتی ہے. فرصت کسی کہتے ہیں؟ چند چیزوں کو روایات میں فرصت کہا، فرمایا جوانی فرصت ہے، جوانی فرصت ہے، صحت فرصت ہے، صحت فرصت ہے، جوانی فرصت ہے، صحت فرصت ہے، باقی اور چیزیں بھی ہیں جو فرصت ہے، حتی دولت بھی ایک فرصت ہے. اور قدر اس وقت آتی ہے جب نہیں مشکل. چوتھی ایک اور فرصت ہے، امن و امان فرصت ہے. جب خوف تاری ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے وہ امن و امان کا وقت کتنی بڑی فرصت ہے. بس جوانی فرصت ہے، صحت فرصت ہے، امن و امان فرصت ہے، اور دولت بھی فرصت ہے. اور کب پتہ چلتی ہے ان کی قدر و قیمت؟ جب نہ رہے. جب آپ کراچی میں چل رہے ہیں اور ہر وقت ایک گارڈ رکھنا پڑے یا ایک اسلحہ رکھنا پڑے یا خوف کا عالم طاری رہے، تب سمجھ میں آتا ہے امن و امان کسے کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب بیماری آئے، اور یا مثال کے طور پر جب جوانی چلی جائے، بڑھاپا کیا کرتا ہے تو خدا ہی جانتا ہے. حضرت اللہ خمینی نے پھر خطوط لکھے تھے اپنے فرزند کو، جو میں نے شاید پہلے بھی ریفر کیا تھا ایک دفعہ، اس میں سے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ مثلا میری طبیعت بالکل صحیح ہے، اس طرح کی جملات لکھے تھے، میری طبیعت صحیح ہے اور فلاں جو بیماری آئی تھی وہ تو چلی گئی ہے، بس بڑھاپے کی بیماری رہ گئی ہے جس کو تم اسی وقت سمجھو گے جب پہنچے گی. یہ بس بڑھاپے کی بیماری رہ گئی ہے اور اس کو تم اسی وقت سمجھو گے جب پہنچو گے، اس سے پہلے کوئی سمجھا نہیں سکتا. یہ مسئلہ ہے. فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوں کا سبب بن جائے. اچھا جوانی میں کیا فرصت ہے؟ جوانی میں فرصت ہے اپنے نفس کو رام کرنے کی. وقت گزر جائے بری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، پھر رام نہیں ہوتی. جوانی میں فرصت ہے. اور کسی بھی انسان کی زندگی میں بدترین چیز بری عادت ہے، اس سے زیادہ بری چیز کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ بری عادتوں پہ برزخ کی شکل بنتی ہے کہ اس میں انسان بننا ہے جانور بننا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. باقی جو بھی آپ نام لیں، فقر مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی یہ فقیر ہونا بری چیز ہے، فلاں چیز بری چیز ہے، سب چیزیں برائی کے ساتھ کھپ جائیں گی. مثلا کسی کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے ایک معنی میں، مثلا پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، یہ بھی کھپ سکتا ہے. پیسہ نہیں ہے، فقیر ہے، یہ بھی کھپ جائے گا. ہر چیز کھپ سکتی ہے، لیکن بری عادتیں یہ نہیں کھپتی. یہ انسان کو کھپا دیتی ہیں، انسان کو لٹا دیتی ہیں، انسان پھنس جاتا ہے اس کے اندر. اور وہ نفیس، بہت نفیس روایت میں ذہن میں آ گئی، بہت خوبصورت ایک روایت، پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں. دوست سننے والے جو ہیں وہ بعض اوقات بےچارے کہہ بھی دیتے، کہتے ہیں مولانا اتنی دہراتے ہیں، بعض اوقات آپ جیسے پڑھنا شروع کرتے ہیں پتا ہوتا ہے اگلی کیا بولیں گے. لیکن میں کیا کروں، ایک تو میرا علم محدود ہے، دوسری بات یہ کہ ہر آدمی جو پرانی وہ تو نہیں سنتا ہے، کچھ نئے جو سننے والے ہوتے ہیں، مجھے دہرانی پڑ جاتی ہے پھر وہ. اب ایک بات بالکل بے موقع آ گئی ہے، موقع محض مناسبت سے، تو ابھی نہیں دہراؤں گا تو پھر کب دہراؤں گا میں. تو روایت آپ کی خدمت میں، ایک آدمی سید الشہدا کے پاس کہنے لگا، مولا سید الشہدا کے نام پہ درود بھیجے محمد. اب یقین فرمائیے، یہ جو مثلا سید الشہدا کا نام لیا نا آپ نے، ضرور بھیجا، شاید ہماری زندگیوں کا سرمایہ یہی رہے گا، مجھے لگتا ہے. آپ پتہ نہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہوگا، مجھے بھی یہی احساس ہوتا ہے कि शायद ये मसलन एक घंटा हम बातें करें, पता नहीं इनमें कोई कबूल होगी नहीं होगी, शायद कोई एक पुरखलूस इमाम के नाम पर दुरूद भेज दिया, ये कबूल हो जाए। चलो उसका तो पता नहीं, शायद किसी बुरी नीयत में आ गई, नीयत में बुराई आ गई हो, एक खुलूस को एक पुरखलूस दुरूद तो हो जाए। कि मसलन यही आपने शहीद शहदा का नाम खुलूस से एहतराम से लिया, शायद कयामत के दिन इसी पर खुदा आपको खुलूस से बख्शे दिया, एक दफा तो इमाम का नाम खुलूस से लिया। वो शख्स शहीद शहदा के पास आए, करो मौला मेरी मदद करो। अब दस्तूर कुछ और था, मदद करने वाले भी ध्यान नहीं लेते थे मामला, लेकिन इस आदमी का इम्तिहान किया, कहा कि मदद जो होगी वो हसब तौफीक होगी, यानी पहले देखा जाएगा कि तुम्हारे अंदर मकाम कितना है, फिर मदद होगी। अच्छा, ये मेरा अपने ख्याल है कि ये मौला ने इसलिए किया होगा ताकि ये रिवायत बने, फिर ये रिवायत बने जो मैं भी आपको सुनाऊंगा, वरना मामला वो मांगने वाले से कुछ नहीं कहते, मांगने वाले से दे दिया करते थे। कहा मदद तो होगी, लेकिन पहले जरा तौफीक का तुम्हारा एक मकाम देखा जाएगा। उसने कहा मौला मैं तैयार हूँ, अब वो भी कोई बहुत पहुंचा हुआ कोई आदमी होना चाहिए जो इमाम के सामने बैठ के कहे कि मौला आप देखे मैं किस मकाम पर हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि बताओ इंसान में फजीलत क्या है, बड़ी फजीलत क्या है। अब ये सवाल बहुत जुड़े होते हैं इस टाइप के सवाल आपके, भाई 10,000 फजीलतें हो सकती है, पता नहीं कौन सा इरादा किया हुआ। इमाम ने फरमाया बताओ इंसान में फजीलत क्या है। उसने सर झुकाया, रिवायत के मुताबिक सर झुकाया, जमीन की तरफ देखा, उसने सर उठाया और बिल्कुल पहले वैद की तरह, मुझे लगता है जैसे मौला के वाले की रामी से सीख के आया, मुझे लगता है मुझे शायद पहले मैं फिल्म में बैठा होगा बंदा खुदा, बहुत कुछ सीखा होगा इमाम से, बिल्कुल अहले बैत की तरह छोटा सा उसने जुमला बोला और उन्हीं मफाहिम के साथ कहने लगा कि इल्मुन माहु हिल्मुन। इमाम ने पूछा था फजीलत क्या है इंसान के अंदर, फरमाया इल्म होना चाहिए हिल्म के साथ होना चाहिए, यानी इल्म की बुराई ये है कि ये थोड़ा सा गुरूर ले आता है, तकब्बुर ले आता है। तो एक तरफ से इल्म होना चाहिए, दूसरी तरफ से तकब्बुर नहीं होना चाहिए, हिल्म होना चाहिए, हिल्म होना चाहिए, बुर्दबारी होना चाहिए इंसान के अंदर। जिसके अंदर हिल्म होता है उसको हलीम कहते हैं, और हमारे माशरे में हलीम क्या है, हमारे माशरे की तो पता नहीं लिखा है, किस अकलमंद ने किस तरह जोड़ दी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या हो गया। बड़ा खूबसूरत जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब, कहा इल्मुन माहु हिल्मुन। इमाम ने फरमाया जवाब सही है तुम्हारा, इंसान के अंदर ये फजीलत है। उसके बाद इमाम ने फरमाया अगर ये ना हो तो क्या हो, ऐसा एक आदमी है इल्म से महरूम रह गया, नहीं हर आदमी आलिम बन सकता, इल्म से महरूम रह गया। उसने जमीन की तरफ दोबारा देखा, कहने लगा मालुन माहु मुरुवा, फिर ऐसा हो कि माल हो और उस माल के साथ शर्माया हो इंसान। अच्छा, माल के साथ शर्माया किसे कहते हैं, माल के साथ शर्माया ये नहीं कि मैं महंगा लिबास पहन लूं, माल के साथ शर्माया ये कि किसी को फटे हुए कपड़े पहनता देखूं तो मेरे दिल जले हो कि मैं इसको क्यों नहीं दे सका अभी तक। ये इस पे मुरूबत ये नहीं है कि मैं अपना घर देखता हूँ मेरे घर में ये कम तो नहीं है वो कम तो नहीं, मुरूबत ये कि मेरे हमसाय में कमी क्यों थी। वो एक मोमिन की दूसरे मोमिन के पास गया और उससे कुछ मांगा कि मुझे दे दो, तो उसने दिया और रोने लगा, कहने लगा कि अगर देना इतना ही सख्त है तो नहीं लेता, वापस ले लो। कहने लगा नहीं देने पर नहीं रो रहा, इस पे रो रहा हूँ कि तुझे मांगना क्यों पड़ा, इस पे रो रहा हूँ कि मैं इतना बेखबर क्यों था कि तुझे मांगना पड़ गया, ये मुरूबत है। बस उससे पूछा कि फजीलत क्या है, उसने कहा इल्मुन माहु हिल्मुन। पूछा दूर ना हो तो, कहने लगा मालुन माहु मुरूबा, माल हो शर्माया के साथ। इमाम ने अच्छा ये भी ना हो तो क्या हो, तो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। उसने फिर सर झुकाया और उठा के कहा फक्रुन माहु सब्रुन, फख्र हो ठीक है, इल्म नहीं है कोई बात नहीं, इल्म के साथ हिल्म होना चाहिए था या माल के साथ मुरूबत होनी चाहिए थी। अगर इल्म भी नहीं है दौलत भी नहीं है तो फिर फकीर हो लेकिन फख्रुन माहु सब्रुन, फकीर हो लेकिन साबिर हो। इमाम फरमाया तुम्हारा ये जवाब भी सही है। अच्छा अगर ये भी ना हो तो, जोश में आया कहने का फिर मौला इसके ऊपर आसमान से आग बरसा इसको जला देगी, इसमें कुछ भी नहीं है। इमाम मुस्कुराए हमारा ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं बचा,
دیکھیے آپ کے علم بھی نہیں ہے, مال مال کے ساتھ مروبت بھی نہیں ہے, فخر کے ساتھ صبر بھی نہیں ہے, پیر اور جاہل بھی ہے, فقیر بھی ہے, بے صبرہ بھی ہے, تو پھر ٹھیک ہے لے جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام نے اس کو پھر جائزہ دیا, انعام دیا, بھیج دیا. میں ذرا سا رک کے کہتا ہوں, ہم کون ہیں, ہم کس کیٹیگری میں, کہاں کھڑے ہیں, یہ سوچنے والی بات. ٹھیک ہے روایت بہت نفیس روایت ہے, لیکن چوکتی اس وقت ہے جب انسان سوچے, مولا نے کہا ٹھیک ہے نہ ہو تو آسمان سے بجلی آ جائے گی. مصیبت یہ لگتا ہے جیسے معاشرے میں بجلی بجلی برس رہی ہے, یہ بڑی مصیبت ہو گئی. تجربہ ہوا ہے جو پند و نصیحت دے, فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے. ہر طلب و صحیح کرنے والا مقصد کو نہیں پا لیتا. پہلے بھی آیا تھا کہ تم چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکو گے, ارادہ کرو لینے کی کوشش کرو لیکن چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکو گے. ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا. توشے کا کھو دینا, عاقبت بگاڑ دینا بربادی اور تباہ کاری ہے. بہت خوبصورت اقوال ہیں لیکن میں نے عرض کیا اب ہمارے پاس وقت نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم مجبور ہیں کہ اس کو تبدیل کرتے چلے جائیں اور اس کو تیزی سے گزر جائیں اور آگے بڑھیں. ان میں سے کچھ میں پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں صرف تبرکاً تاکہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ جائے اور آپ دوبارہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد والے. امام نے تھوڑا سا آگے جا کر مختلف دوستیوں کے معیار کو بھی بیان کیا کہ دوستی کرنا چاہو تو کیسا کرو, اپنے بھائی کے لیے کیسے رہو, پھر بھائی کے ساتھ ایسے رہنا کہ بے محل ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ بے موقع محل ہو تو پھر مصیبت ہو جائے گی. یعنی اس کو آپ مطالعہ فرمائیے گا. میں آگے جا کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں. فرمائی جگہ پر دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ, خدا خواہ اسے اچھی لگے یا بری لگے, دوست کو صحیح بات بتانے میں دیر نہیں لگا, دوست کو سنا دو. کیونکہ پھر اس کی ورنہ تم عاقبت کی ذمہ دار ہوتے ہو کہ تمہارا دوست بھی تھا اور تم نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا. ہاں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی اور احانت ہو جائے, احانت دوسروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے, عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن دوست کو صحیح بات کہنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے, اس کو بتا دینا چاہیے, تکلفات میں نہیں رہنا چاہیے اس معاملے میں. اس کے بعد انتہائی نفیس قول, غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ چونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ اور شیریں گھونٹ نہیں پیا. بہت وہ عوام میں کہتے ہیں ٹاپ کلاس کا جملہ ہے, اس کی کلاس بہت اونچی ہے. امام نے فرمایا غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ. امام فرما رہے کیا غصے کا گھونٹ پینا کڑوا ہوتا ہے, یہ امام فرما رہے کہ ہاں یہ ہے کہ غصہ پینا بہت کڑوا ہوتا ہے, بڑا سخت کام ہوتا ہے. غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ چونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ اور شیری گھونٹ نہیں پایا. یہ بہت شیری ہے, نتیجہ بہت شیری ہے, ہاں اس وقت پینا بہت سخت ہے. اچھا غصے کے بعد میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, غصہ آنے سے پہلے کوئی بچ جائے تو بچ جائے, آنے کے بعد کوئی نہیں بچتا. یعنی ایک دفعہ جب غصے کا بھوت آ گیا اب نہیں بچتا. یہ غصہ بڑی طوفان چیز ہے, جتنی بھی محنت کریں جتنی بھی مشقت کریں نمبر ایک غصہ نہ آئے, نمبر دو جیسے ہی آنا شروع ہو آپ اپنی پوزیشن چینج کریں اور اس کے فلو کو روک لیں. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے کہ اس غصے کو برداشت کیسے کیا جائے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا ایک دفعہ آنے دوں تھوڑا سا بڑھ جائے پھر میں روک لوں گا, یہ نہیں ہوتا. جو جب بڑھے گا تو آپ کے سارے ڈیمس کو توڑتا ہوا چلا جائے گا, پھر آپ کے اندر کچھ نہیں بچے گا. بس پہلا کام تو یہ کریں غصہ نہ آنے دیں. اچھا غصہ نہ آنے دیں اس کے لیے کیا کریں, جیسے کسی بات پر غصہ آنے کا چانس ہو اس جگہ پر مسکرائیں. مثلا ایک تجربے کی بات, آپ تو یہاں ٹریفک دوبارہ تھوڑی سی شبھی شبھی کراچی ہونے والی ہے. یہاں پر پہلے تو بہت ہی آرگنائز تھی لیکن باہر کراچی میں تو آپ کو پتا یہ صورتحال کیا ہے. یہاں پہ جیسے ہمارے ساتھ ٹریفک میں کوئی بہت بڑا افسر مارکا کرتا ہے جس کے اوپر دل چاہتا ہے شیشہ نیچے کر کے انسان دعائیں دے اس کو, اس موقع پر آپ ہنس لیں. جیسی کوئی ایسی بات ہو جس کے نتیجے میں غصہ آنا ہو آپ تھوڑا سا ہنس لیں. یہ جو آپ ہنسیں گے نا آپ نے غصہ آنے کا دروازے بند کر دیا. یہ اہم ترین نسخوں میں سے ایک نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. مثلا آپ کو اپنے بچوں سے اس بات پہ غصہ آتا ہے, جیسے میں وہ حرکت کرے آپ تھوڑا سا مسکرا لیں. منہ سے شاید آپ مسکرانا سکیں, سامنے بچہ دیکھ رہا ہو تو کہیں اور جری نہ ہو جائے, اندر سے مسکرا لیں. اور اگر اکیلے ہوں تو کھل کے مسکرا لیں تاکہ آپ کا غصہ دب جائے. بعض اوقات کسی کام کے اوپر ایسی کڑن ہوتی ہے جیسے لگتا ہے جیسے دل میں کسی نے ویکیوم کریٹ کر دیا, یوں اچل سا جاتا ہے. آپ تھوڑا سا ہنس لیں تاکہ جو دل میں ویکیوم بنے وہ تھوڑا سا کھل جائے گا, آپ کو آزادی مل جائے گی. لیکن اگر یہ ویکیوم تھوڑی سی دیر اور چلا تو یہ غصے کی صورت میں بسٹ ہوگا, پھر بہت برا ہوگا. بس پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی کوئی ایسی حرکت ہو جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے, اور آپ کے تجربے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو غصہ کن چیزوں پہ آتا ہے, جیسے ہی وہ حرکت ہو تھوڑا سا ہنسنا شروع کر دیں, بلا وجہ نہیں ہنسیں, اس سے آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کو غصہ کم آئے گا. دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ احساس کریں کہ غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, اب آپ کیا کریں, ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے روایات میں مسلسل آیا ہے, مجھے کہ اپنی جگہ تبدیل کرو, پوزیشن چینج کر لو. مثلا روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اس کمرے میں بیٹھے ہو اس کمرے میں چلے جاؤ. روایت میں لکھا ہے جیسے ہی غصہ آنا شروع ہو پانی پینے چلے جاؤ, پانی پیو, جگہ چینج کرو, اور اس ڈسکشن کو فوراً بند کر کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں. چونکہ معمولاً جو غصے آتے ہیں وہ مباحثات کے اندر آتے ہیں, گفتگو کے اندر آتے ہیں, گفتگو کے ساتھ آتے ہیں. مثلا آپ کو ای میل لیٹر پڑھ رہے ہیں جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, اس کو شٹ ڈاؤن کریں یا کوئی اور کام کریں. کیوں, اب یہ غصہ اگر آ گیا تو پھر آپ اسے نہیں روک پائیں گے, اس کو بڑھا لے گا غصہ. بس دو پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں بہت کی پوائنٹس عرض کیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے غصے کی بات ہو اور آپ کے اندر سے رد عمل اٹھنا شروع ہو آپ تھوڑا سا مسکرا لیں تاکہ آپ کا غصہ رک جائے. دوسری بات یہ کریں کہ اگر غصہ آنا شروع ہو گئے پوزیشن کو چینج کر لیں. اچھا, اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور غصہ آ گیا, اب یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کا کوئی ڈیم یہاں پہ نہیں جائے گا. ایک موقع ایسا آتا ہے غصہ آنے کے دوران جب نفس انسانی یہ کہتا ہے بہت ہو گیا, آخری چانس آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سن لیں بس. اور اگر آپ نے وہ اسٹیج کراس کر دیا اب بہت پچھتاوا ہوگا, ہر غصے کے پیچھے پچھتاوا ہے. یہ روایت کا حصہ ہے, روایت میں ہر غصے کے پیچھے پچھتاوا ہے. روایت میں لکھا ہے غصہ دیوانگی, نصف دیوانگی ہے, اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو کل دیوانگی ہے. غصہ نصف دیوانگی ہے, اور اگر کوئی کہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے کہ غصہ نصف دیوانگی ہے تو پھر مولا بن کے کل دیوانگی ہے, کہ تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ انہیں دیوانگی ہے. یہ تین اسٹیجز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. پہلا, جیسے ہی اسٹارٹنگ پوائنٹ کسی غلط کام کی جہاں پہ غصہ آتا ہے مسکرا دیں, جان جھوٹ رہی. نمبر دو, جیسے غصہ آنا شروع ہوا پوزیشن چینج کریں, پوزیشن چینج کریں ورنہ آپ مارے جائیں گے. نمبر تین, غصے کے دوران ایک پوائنٹ آئے گا جب آپ کی عقل کہے گی بہت ہو گئی, اتنا غصہ دکھانا کافی تھا, بس وہاں پہ آپ کے پاس آخری موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ نے تین اسٹیجز گزار لیے, ایک تو یہ حرام کام کے مرتکب ہو گئے کیونکہ غصہ کرنا حرام ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب پچھتانا پڑے گا کیونکہ آپ بلنڈر کر بیٹھیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ, اور غصے میں جو کچھ انسان کہتا ہے بہت پچھتاوا ہوتا ہے, بہت پچھتاوا ہوتا ہے, لیکن پھر کچھ کر نہیں سکتا, پھر بات آگے نکل جاتی ہے. مجلس کے بعد حاضر ہوں گا, یہ کلاس نہیں ہے, یہ مجلس ہے, میں اس کے بعد حاضر ہوں گا. درود بھیجے محمد والے محمد. اگلا بہت امپورٹنٹ ایک حصہ, دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ اور راہ چارہ و تدبیر مسدود کرو, کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے. ایک کامیابی ہے آپ نے دشمن کو سرنڈر کر لیا طاقت کے ذریعے سے, فرمایا یہ کامیابی ہے لیکن کامیابی کا مزہ کم ہے. دوسری کامیابی کیا ہے, آپ نے دشمن کے سامنے اس نے سلوک دکھایا اور اب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہا, فرمایا یہ تدبیر زیادہ بہتر ہے, اس کا مزہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہت تشریح کرنا پڑے گا, اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. ایک اور بات, اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو, یہ بہت تجربے کی بات, بہت زیادہ تجربے کی بات مولا ارشاد فرما رہے ہیں. اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو. ایک دوست تھا, جھگڑا ہو گیا, آپ دونوں علیحدہ ہو گئے, اب اس نے اس کے لیے اور اس نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. اتنا کچھ کہہ بیٹھے دوسروں کے سامنے کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں رہا ہے. مولا فرمانے کی مت کرو. اگر کوئی دوست تھا اس سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں, خراب ہونے کے بعد بھی اتنی گنجائش چھوڑ دو کہ اگر کل دوبارہ بیٹھنا پڑے تو کچھ رہ جائے گا. ایسا نہ ہو کہ تم اتنی باتیں کر چکے ہو کہ پھر واپسی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. لہٰذا ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے, فرمایا کسی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تو عربی میں لفظ استعمال کیا ہے دشمنی کرو تھوڑی سی چھوڑ کے. کیوں؟ شاید کبھی دوست بننا پڑے. اور کبھی کسی کے ساتھ دوستی میں آگے بڑھ رہے ہو تو بڑھو, لیکن تھوڑا سا چھوڑ دینا, شاید کبھی لڑنا پڑ جائے, شاید کبھی مصیبت بن جائے, لیکن پھر گیا تو کیا ہوگا. تو تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں. اچھا اس کو ہم ٹرمز میں کیا بیان کریں؟ اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں کہ میری دوستی ہمیشہ دوستی رہے گی, میری دشمنی ہمیشہ دشمنی رہے گی. ہم خدا کی طرف فیصلے نہیں کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم انسان ہیں. ہماری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور ہماری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہوتی ہیں. لہٰذا آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے اس چیپٹر کے اندر تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دیجیے, اسپیشلی معاملے جو دوست کے بارے میں ارشاد فرمایا. بس اس میں جملے کو دوہرا دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رہ جائے. فرمایا اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہو. اس کے بعد آگے چل کے بیچ میں جملے بہت اچھے ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے, لہذا میں آگے بڑھ کے ایک اور جملہ فرمائے, بہت امپورٹنٹ سنیے گا. یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ باہر تو بہت اچھے دوست ہیں, گھر کے اندر فرعون ہے, گھر کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہے. لہذا بعض اوقات میں دیکھتا تھا کہ کچھ جوانوں کے والدین ان کے دوستوں سے شکوا کرتے تھے کہ اس سے کہا ہم سے ذرا اچھی طرح پیش ہے, دیکھو تمہارے ساتھ کتنا خوش ہو کی بات کرتا. یہ ظلم ہے. ایک انسان باہر والوں کے لیے تو اچھا ہے, غیروں کے لیے تو اچھا ہے, اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے والدین کے لیے جابر بنا ہوا, ظالم بنا ہوا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ نے تعلقات دیے تھے, ان کا حق پہلے ہے. آپ باہر والوں کے اوپر پیسہ لٹا رہے ہیں, آپ کے اپنے جو والدین ہیں, اپنے بھائی بچے, بھائی بہن, یہ سب کون ہے بھائی؟ ان سب سے تو آپ وہاں سب کے ملتے ہیں, کھلکھلا کھلکھلا کے ہنستے ہیں. ان لوگوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے, ان لوگوں کے ساتھ اپنے منہ بسورا ہوا ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اچھا اب وہ جواب میں کوئی یہ کہے گا جو یہ کر رہا ہوگا, مجھے کہ وہ جو باہر والے نا وہ دل کے اچھے ہیں اور یہ سب برے ہیں. یہ خام خیالی ہے کہ غیر تو تمہارے لیے اچھے ہو گئے اور یہ گھر والے جو ہیں یہ سارے برے ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. تم نے یقیناً کوئی برائی کی ہے جس کی وجہ سے یہ برا رد عمل دکھا رہے ہیں. اور ذرا ان غیروں کے سامنے جو ان کے ساتھ کیا تھا 10% کر کے دکھاؤ, پھر وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کتنے اچھے ہو, کہ انہوں نے صبر کیا ہوا ہوگا. لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ وہ جو باہر والے ہیں وہ میرے لیے اچھے ہیں اور یہ جو اندر والے ہیں یہ سب برے ہیں میرے لیے. نہیں, ان کے ساتھ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے, ورنہ ان کا دل اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے مجھے کہ اگر کسی کے ساتھ ہم نے 2 سال ناانصافی کی ہے تو حق ہے کہ وہ 2 مہینے تک یقین نہ کرے. ایسا تو ہوگا کہ بس میں نے کسی کے ساتھ 2 سال ناانصافی کی ہے, اگلے دن میں آیا اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہا اور اس نے قبول نہیں کیا, تو میں نے کہا دیکھو میں نے تو موقع دیا تھا. تو بندہ خدا, 2 سال تم نے ناانصافی کی تھی, اب ایک موقع کے اوپر معاملہ پلٹا دے سکتا. اس کا حق ہے, مہینہ 2 مہینہ تو آزمائے کہ تم نے 24 مہینے اس کے اوپر ظلم کیا, 2 مہینے تو ذرا کر کے دکھاؤ تو پتا تو چلے کہ تم واقعی دوستی چاہتے بھی ہو نہیں چاہتے. تو یہ تو اصولی بات ہے کہ اگر ناانصافی کی ہے تو ناانصافی کو سہنا پڑے گا, اس کا تجارب بھی کرنا پڑے گا. تو اپنے گھر والوں کے لیے زندگی کو بدبخت نہیں بنانا چاہیے. باہر والوں کو اچھائی دے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باہر والوں کو اچھائی نہ دے, ان کو بھی اچھائی دے, گھر والوں کو بھی اچھائی دے, پہلا حق ان کا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں, یہ ہے کہ ایک موقع تک اولاد میرے اور آپ کا انتظار کرے گی, پھر کہیں اور دل لگا لے گی. اور جب ہم باہر سے ہار کر ان سے محبتیں مانگیں گے پھر یہ نہیں دے پائیں گے. لہٰذا شروع سے ان کو دینا شروع کر. ہم لوگ ایک موقع پر ان کو محبت نہیں دیتے, باہر والوں کو دے دیتے, پھر ان لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے ہماری محبتوں کے بغیر, پھر ان کی زندگی چل نکلتی ہے. جب چل نکلتی ہے وہ بھی زندگی میں کہیں اور اٹک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم باہر والوں سے شکست کھا کے گھر واپس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اب ہم محبت دینے کو تیار ہیں, تو کہتے ہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا. تو بندگان خدا بجائے اس کے کہ پہلے انسانوں کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھو, بعد میں چلاؤ کہ واپس آئے اور وہ واپس نہ آئے, پھر اسے صحیح کر لو, پھر اسے ان کے ساتھ صحیح طرح سے پیش آؤ تاکہ ان کو کھونے کا امکان نہ رہے. زندگی بہت چھوٹی ہے, یہ بہت لمبی نہیں ہے, یہ بہت لمبی نہیں ہے, اور یہ سب کا سب 40-50 سال میں ہونا ہے. زیادہ اب وقت نہ کھوئیے. بس اے فرزند, بہت آگے جا کے یوں ارشاد فرمایا, بہت خوبصورت اقوال نکل گئے. اے فرزند, یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا رہے. اب رزق و رزقان, رزق تطلبو رزق یطلبو, ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈا پھر رہا ہے. اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ تو وہ تم تک آ جائے گا, تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس نے ملنا ہے, حلال سے ملے یا حرام سے یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے, عزت سے ملے یا ذلت سے یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ لکھا ہوا نہیں ہے, یہ دوسری روایات سے. بس قانون کیا بنا ہے؟ قانون یہ بنا ہے کہ ایک خاص رزق کی مقدار ہے, وہ تو نصیب میں لکھی ہے, ہر صورت میں آئے گی, لیکن ہمارے پاس اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ حلال سے لینا ہے یا حرام سے لینا ہے. صبر کریں گے تو حلال سے ملے گا, عزت سے لینا ہے یا ذلت سے لینا ہے. صبر کریں گے تو عزت سے ملے گا. اچھا, اگر صبر نہیں کیا تو پھر نعوذ باللہ حرام سے ملے گا اور بےعزتی سے ملے گا. صبر کریں گے تو عزت سے ملے گا اور حلال سے مل جائے گا. یہ ہم لوگوں کی اور آپ کی زندگی میں رزق کا معاملہ ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. عزیزان محترم, صرف آپ سے کہہ کر اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ہمیں نہج البلاغہ سے متصل رہنا پڑے گا. اس میں تجربے کی انتہا ہے, اس سے زیادہ حکمت دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی. اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم محروم رہ جائیں, ہم نے زیادہ نہیں کیا, ہم نے کمخلی دکھائی. زیادہ بہترین کام یہ ہے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں نہج البلاغہ کے ساتھ متصل رہیں. اور یہ کہ آپ اور میں سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, یہ بہت اچھا ہمیں اور آپ کو امکان دیتا ہے. علوم اہل بیت نے دولت دوسروں کو دینے میں کمی نہیں کی ہے, بہت دی ہے, دولت دینے میں کمی نہیں کرتے تھے. لہٰذا وہ جو ہم لوگ دوسرے کو سناتے رہتے ہیں کہ امام نے اتنا کسی کو دے دیا, اتنا کسی کو دے دیا, اہل بیت غیروں کو بھی دے دیتے تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ بعض اوقات اپنوں کو نہیں دیتے تھے, بعض اوقات اپنوں کا امتحان دینے کے لیے نہیں دیتے تھے. جابر بن یزید جوفی اہل بیت کے صاحبان اسرار اصحاب میں سے تھے, صاحبان اسرار. تمام 250 سال کے اندر کچھ صاحب سر تھے, کچھ لوگ صاحب سر تھے, وہ صاحب سر تھے. وہاں امام سے کہا مولا مجھے دے دیں, فرنا اس کمرے میں چلے جاؤ, جو رکھا اٹھا لیں. وہ اس کمرے میں رکھا ہی نہیں کچھ, وہاں کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں, فرما تمہارے لیے کچھ نہیں, ختم ہو گیا. ایک شاعر آئے, میرا خیال میں کمیر جیسا تھی شاعر ہے, انہوں نے کہا مولا میں نے آپ کی جد امجد کے لیے کلام کہا. فرمایا ہاں کہو. انہوں نے کلام کہا, مولا کو بہت اچھا لگا, سید الشہداء کے لیے کچھ کہا تھا. فرمایا جاؤ, ایک غلام سے کہا اس کمرے میں جس میں جابر گئے تھے, اس کمرے میں جاؤ, جو رکھا اٹھا کے لے. وہ آیا, 10,000 کی تھیلی لایا. 10,000 بہت ہوتے, میں بتایا پورا گھر آ جاتا تھا 6,000-8,000. 10,000 دیے. کمیت نے کہا, مثلاً جو مجھے یاد آتا کمیت ہی تھے, کہا کہ مولا میں نے ایک اور کلام بھی کہا. کہو. انہوں نے کہا وہ کلام بھی اچھا تھا. دوبارہ غلام سے کہا جاؤ اس کمرے کے اندر, جو رکھا اٹھا کے لاؤ. وہ پھر 10,000 کی تھیلی لے آیا. اور سوچنے والی بات تھی کہ پچھلی دفعہ اگر دو تھیلیاں رکھی تو دو کیوں نہیں آئیں گی, سندر بعد میں آ رہی تھی وہاں پہ تھیلیاں. وہ دوبارہ لے آیا, دوبارہ دیا. میں نے کہا بولا میں نے آپ کی جد امجد کے لیے ایک اور قلم دیا. ماں نے کہا کہو. انہوں نے کہا پھر کہا جاؤ اس کمرے کے اندر, جو رکھا اٹھا کے لاؤ. شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے, کبھی اپنا سمجھے میں کمزور روایت پڑھ رہا ہوں. اب جناب 30,000 ہو گئے, 30,000 بہت ہو گیا پیسہ بھائی, 5-6 گھر ہو گئے. تو انہوں نے 30,000 رکھے اپنے سامنے دیکھے. اس کے بعد مولا سے کہا مولا ایک اور عاجزانہ درخواست. مولا نے فرمایا کہو. کہ میں مولا درخواست یہ ہے کہ آپ یہ پیسہ واپس لے لیں, مجھے دعا دے دیں. بس کہا مولا یہ لے لیں, میں نے آپ کی جدید امجد کی شان میں قصیدے کیے, میری دعا. امام نے فرمایا قبول. قرآن سے کہا جاؤ پیسے بن سکتا اس کو ہم دعا دیں گے. جابر نے دیکھا کہا مولا میں مشکل میں مبتلا ہوں, میں نے آپ سے تھوڑے سے پیسے مانگے تھے, آپ نے مجھے نہیں دیے اور کمیٹ کو 10,000 کی 3 تھیلیاں لا کر دے دی. امام نے فرمایا جا کے اس کمرے میں دیکھو اگر کچھ رکھا ہے تو اٹھا چلو. پھر گئے بےچارے پھر کچھ نہیں ملا. یہ ہے صاحبان سر کو نہیں دیتے تھے, صاحبان سر کو نہیں دیتے تھے. جو اہل سر تھے ان کو مصیبت میں ڈالتے تھے, مصیبتوں میں پڑتے تھے, وہاں سے پختہ ہو کے آتے تھے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں میس میں تمار کی یہ مشکل تھا, مولا سے کہتے مولا مجھے چھڑا دیں سولی پہ سے, بہت آسان تھا, ایک دفعہ کہہ دیتے بچ جاتے. میس میں تمار نے کہا میں نہیں کہوں گا, اور امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے رہے. اس لکڑی کی اونچائی کے اوپر لگے ہوئے کمر کے اندر خنجر گھبا ہوا تھا, سورج کے سامنے تھے. پہلے دن بیان کرتے رہے, دوسرے دن نیچے اتارے گئے, ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھال سیدھی تاکہ خون نہ بہے, پھر دوبارہ اوپر لٹکا دیا, پھر دوبارہ بیان کرتے رہے. تیسرے دن نیچے اتارا ہے, منہ میں سوت, منہ میں لگام لگائی. لگام کیسے لگاتے تھے اس زمانے میں, ایک لکڑی بیچ میں لگاتے تھے منہ کے اندر, اس لکڑی کے بیچ میں ایک نوکیلی سلاخ ہوتی تھی جو زبان کے اندر گھستی چلی جاتی تھی, وہ زبان میں گھوس دی تھی اور پھر منہ کو بند کر دیا تھا. یہ مس میں تمار کی سولی تھی بچائی. یہ سارے مصیبتیں کیوں برداشت کر رہے تھے؟ ان کو پتا تھا ان مصیبتوں میں کوئی اجر ہے, ان مصیبتوں کے بیچ کچھ نصیب ہوا. اور میں اگر صرف اتنا ہی جملہ کہوں کہ انسان کربلا کے واقعے کو پڑھے اور ایک جملہ سوچ لے اور سمجھ میں آ جائے تو دنیا کی مصیبتیں آسان ہیں. وہی کہ بیوی زینب اس دین کی خاطر بازار میں گئی, ایک جملہ سوچ لے کہ اس دین کی خاطر, اس دین کو بچانے کے لیے اس خاندان نے مصیبتیں اٹھائی ہیں اور یہ بیویاں بازار اور دربار میں بھی گئی. اور اگر کوئی اس میں اضافہ کر کے سمجھنا چاہتا ہے تو یہ سوچے کہ جب بیویاں بے مکھنا جا رہی تھی تو سید سجاد آگے آگے تھا. خدا شاہد ہے, خدا جانتا ہوگا کہ کتنا صبر چاہیے اس کام کے لیے جو سید سجاد نے انجام دیا ہے. بابا بہت ساری روایات موجود ہیں جو مفاہیم میں انتہائی ساخت ہیں. مثلاً ایک روایت میں مشہور ہے اور بیان کیا گیا, بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس اماری پہ بی بی سوار تھی اس سے برابر بدل کا سر لٹکا دیا گیا تھا. مطلب معلوم اہل اعظم کی مظلومیت کہاں پر ہے, کتنی مظلومیت رہی ہے. اور ان تمام مظلومیتوں کے بعد جب بی بی امہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ مدینہ تشریف لائے اور اپنے نانا کے لوٹے پر پہنچ کر کہہ گئے نبی میں آ گئی ہوں لیکن نقصان نہیں آیا ہے, روایات کے مطابق سید الشہداء کا خون آلود کرتا لے کر نانا کے حضور پیش کیا ہے. کہ نانا جس حسین کو آپ کندھے میں سوار کرتے تھے وہ حسین خاک کربلا میں رہا, اس کا لاجہ پاپر ہوا, وہ مزدوروں کا پل بنا رہا. اے نانا حسین کی بچی میری امانت تھی, میرے ساتھ نہ سکی, مجھے تن میں دبل ہو گئی, سب کو آزادی رہائی ملی, اس بچی کو آزادی رہائی. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو مجھے قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علوم اہل بیت کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما, ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالاخص مومنین بحرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار سید الشہداء کی عزام جو کوئی جہاں کہیں بھی مشغول ہے تو ان پر خلوص ادا کر ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, تمام دشمنوں سے محفوظ فرما, پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے
پاک پروردگار سید الشہداء کی صدقے میں, وقت کے امام کی صدقے میں جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل کامل نصیب فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جو مشکلات میں مبتلا ہیں قرض کے بار میں, پاک پروردگار ان تمام کو مشکلات سے آزادی اور رحمت نصیب فرما. بالاخص چند مومنین بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, مصیبتیں سزائیں کاٹ رہے ہیں, پاک پروردگار تجھے وہ سرائے کربلا کا واسطہ, ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور قائمہ میں آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما, لشکر امام کو فتح نصرت نصیب فرما, دشمن امام کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
قرآن کا میدان سماعت فرمائے ہر امام بارگاہ امام شاہ کی مینجمنٹ کی جانب سے مولانا علی مرتضیٰ صاحب کے بہت ممنون اور مشکور ہیں جنہوں نے یہ ساتھ ہمیں وقت دیا, بہت سا علم ہمیں بانٹا. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو اس مشن میں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے. اگلے چار دن مجالس کا سلسلہ اس امام بارگاہ میں جاری رہے گا, جس میں مولانا ذکی باقر صاحب امین المومنین سے خطاب کریں گے. مجلس کا وقت ٹھیک 9 بجے ہوگا اگلے دو دن, اور بروز جمعرات اور جمعہ ٹھیک 9:30 بجے مجلس منعقد کی جائے گی. بروز جمعے کی مجلس بھائی سارے ثواب میری والدہ جن کا پچھلے سال چہلوں کے دن انتقال ہوا تھا ان کے سلسلے میں ہوگی. تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کرے. مومن کرام, ایک بندہ مومن جو اس دبئی کے بہت پرانے عزاداروں میں شمار تھے اور عزاداری میں بڑی خدمت بھی کی ہے, جناب رفیع رضوی صاحب جن کا آج پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے, اور کل صبح 10:30 بجے پاکستان ٹائم پہ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. تمام مومن سے درخواست ہے مرحوم رفیع رضوی ابن تقی رضوی کے لیے سورہ فاتحہ اور کل ضرور ان کے لیے نماز وحشت پڑھیں. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم شیرین بھائی بنت رجب علی اپنے اپنے مرحومین و کل ارواح المرحومین المرحومات ثواب الفاتحہ. ماتم حسین یا حسین.
اسیر قافلہ دربار شام جب آیا, یزید زینب کبرا سے یوں ہوا گویا, لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا, کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوا. او بد کلام ہے آیت یہ پوری سب کو سنا, وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا, کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا, وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہے اس کے, ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے. خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, ید کر خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسم سر دربار ستم, انہی ہاتھوں میں رسم سر دربار ستم, انہی ہاتھوں میں رسم زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی, ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سے گری, لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی, سورہ قوم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی, جو برے تھے سو برا, جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا, جس قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. یاد کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسم سر در ستم انہی ہاتھوں میں رسم سر در ستم کیا کہا تو نے کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی ابن مردانہ تیرے ابن مردانہ تیرے چپ و دستار ترک کربلا آ گئی اب شام کے دربار ترک ید کر ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن
سر دربار ستم
اے میرے بھائی کے قاتل ہوس سر کے غلام امتحان یہ بھی ہے میں اور کروں تجھ سے کلام یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے رب کی حسام مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام کہ تذہی کے نبی کہ تذہی کے نبی تجھ کو مزہ آتا ہے انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر
دربار
انہی ہاتھوں میں رسن سر
دربار ستم
اے یزید ستمی کیا بہت شاد ہے تو قید کر کے ہم سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو فیصلہ رب کا ظالم کو سنبھل جانے کی ید کر خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن
سر دربار ستم
آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا چیختا پھرتا ہے تو بدر کا یہ بدلا ہے مجھ کو ہے حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے ہوگا معلوم شقاوت ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن بدلا یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلا اس دن ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم کر دیا قتل ہمیں وقت تو نے سوچا ہے گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے کیا خبر کچھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے آل عمران میں اللہ یہ وعدہ ہے شہدا سورت قرآن شہدا سورت قرآن صدا زندہ ہے وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم میں بے حیرت ہوں جنہیں رب نے سرفراز کیا علم قرآن دیا اور ید کر خیر کہا آہ ان کا رسالت کے گلوں کو اصلہ آستینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا بہار پاک پاکیزہ بنائے